more of a solar model after us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله بكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا سورہ طلاق ہے یہ مدنی ہے اس میں دو رکوع 12 آیت ہے 249 کلمے یعنی ورڈ اور 1060 حروف ہیں اس میں خصوصیت کے ساتھ جو چیز بحث کی گئی ہے وہ ایک گھریلو زندگی کے نشیب و فراز بیان کیے گئے ہیں میاں بیوی بی کیسے رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ طلاق اور طلاق کی بعض شکلوں کی عدتیں بیان کی گئی ہیں اسی بنیاد پر بعض حضرات نے کہا کہ سورہ طلاق یہ دراصل النساء الصغرى ہے یعنی چھوٹی سورہ نساء ہے طلاق اور طلاق کی عدتیں وہ عورت جس کو طلاق دی جا رہی ہے بالغ ہے یا عمر دراز ہے یا نابالغ ہے پھر بالغ ہے تو شادی شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ مدخول بیاہ ہے کہ غیر مدخول بیاہ ہے یعنی اس کے ساتھ زندگی گزاری جا چکی شوہر کی یا نہیں گزاری گئی اور جس کو طلاق دیا گیا ہے وہ حاملہ ہے پریگننٹ ہے کہ پریگننٹ نہیں ہے غیر حاملہ ہے، اور آخری عدت وہ ہے موت کی، اتنی شکلیں ہیں عدت کی. اور ایک طلاق عورت کو اگر دینا ہے تو کب دی جائے، یہ سب شرعی احکام ہے. رونے کا مقام یہی ہے کہ ہمارے ہاں طلاق کی کثرت ہے مگر طلاق دینے کا طریقہ نہیں معلوم لوگوں کو. ہر چیز کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، بغیر ڈھنگ کے کوئی بھی اچھا کام کیا جائے برا لگتا ہے. تو اسلام نے تو ہر چیز کا ڈھنگ سکھایا ہے، یہ تھوڑی نہیں کہ سو کر کے اٹھا اس کے بعد بول دیا طلاق طلاق طلاق، یہ طریقہ بالکل غلط ہے. اسی لیے میں نے بتایا ہے کہ مدنی سورتوں کے اندر احکام بیان کیے گئے ہیں. سورہ بقر بھی مدنی ہے اور سورہ طلاق بھی مدنی ہے. سورہ بقر میں کچھ احکام بیان کیے گئے تھے اور کچھ احکام بیان کیے جانے سے رہ گئے تھے، ان کو سورہ طلاق میں بیان کیا گیا. مثلا سورہ بقر میں یہ حکم بیان کیا گیا تھا کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت ہے، میاں بیوی دونوں رہ رہے ہیں، تو کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو طلاق کی عدت کیا ہوگی؟ تو وہاں کہا تھا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے وہ تین حیض اپنے آپ کو روکے رکھے، اس کی عدت تین حیض ہے. عوام میں ایک غلط مسئلہ یہ مشہور ہے کہ کہتے ہیں کہ عدت تین مہینہ ہوتی ہے، تین مہینے کا کوئی اعتبار نہیں. عدت تین حیض ہے، اور وہ بھی عدت کا شمار قمری تاریخوں سے ہوگا، چاند کی تاریخوں سے، یہ عیسوی کیلنڈر سے اس کا شمار نہیں ہوتا ہے. اسی لیے یہ بحث بار بار ہمیں بتائی ہے کہ اسلام کے جتنے بھی امور ہیں، چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو، بیع و شراء کا مسئلہ ہو، عتاق کا مسئلہ ہو، عدت کا مسئلہ ہو، یہ سارے کے سارے ڈیپینڈ کرتے ہیں چاند کی تاریخ پر. پھر وہیں پہ بتایا گیا تھا کہ اگر تم کو طلاق دینا ہو تو ذرا ڈھنگ سے دو. اب فراق مرتان فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان. طلاق دینا ہو تو طلاق دو مرتبہ ہے، فإمساكم بمعروف یا تو بھلائی سے اس کو روک لو، او تصریح بإحسان یا احسان کے ساتھ اس کو چھوڑ دو. یہ طلاق رجعی اور کیا احکام بیان فرمائے گئے ہیں، اور طلاق بائی ابھی آ رہی محسوس. پھر فرمایا گیا تھا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. کسی شخص نے اگر اپنی بیوی بی کو تین طلاقیں دے دی ہیں تو وہ عورت اب اس کے لیے حلال نہیں، بئی صورت حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ دوسرے سے شادی کرے اور وہ میاں بیوی کے تعلقات قائم کریں، پھر اپنی مرضی سے وہ طلاق دے، وہ پھر اس کے بعد عدت گزارے اور شوہر اول سے نکاح کر رہے کی مجاز ہو سکتی ہو ورنہ نہیں. پھر وہی سورہ بقرہ میں فرمایا گیا تھا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا. وہ آدمی، وہ لوگ جو انتقال کر جائیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویوں کو چھوڑیں، تو ان کی بیویوں کے لیے احکام یہ ہے کہ وہ چار مہینہ دس دن اپنی عدت گزاریں. یہ سب احکام بیان کیے گئے تھے وہاں. تو اتنی باتیں پتہ چل گئی، شادی شدہ عورت جس کے ساتھ شوہر زندگی گزار چکا ہو، خلوت صحیحہ بولتے ہیں، خلوت صحیحہ یہ فقہی لفظ ہے. خلوت صحیحہ کہتے ہیں کہ نکاح کے بعد میاں اور بی بی دونوں کو ایسی تنہائی نصیب ہو جائے کہ جہاں پہ قربت سے کوئی چیز روکنے والی نہ ہو، چاہے بھلے قربت نہ ہوئی ہو، اس کے اوپر قربت کا حکم نافذ ہو جاتا ہے، جس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ خلوت صحیحہ کے بعد جو بھی طلاق دی جائے گی تو اس کے لیے تین حیض ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر کسی شخص نے دو طلاق دی ہے تو وہ طلاق رجعیہ بائن، رجعیہ تو رجعت کا حکم ہے کہ عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، اور بائن ہے تو پھر عدت کے اندر اندر وہ نکاح پڑھا سکتا ہے۔ اور اگر اس نے تین طلاق دی ہے تو حلالہ کے بغیر وہ شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے سارے احکام ہیں۔ شوہر مر جائے تو بیوی چار مہینہ دس دن عدت گزارے گی۔ پھر اس کے بعد ایک حکم سورہ احزاب شریف کے اندر بیان فرمایا گیا، اس میں یہ بیان فرمایا گیا تھا کہ اگر تم میں کا کوئی شخص بیوی کو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ایمان والو جب تم کسی مومن عورت سے نکاح کرو اور اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں جس کو شمار کیا جائے۔ یعنی ایسی عورت نکاح ہوا، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، میں نے خلوت صحیحہ کی تشریح کر دی ہے، اب جب بھی یہ ورڈ کہیں بھی بولا جائے گا تو اس کا مطلب وہی ہے، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہے تو اس عورت کے لیے کوئی بھی عدت نہیں ہے۔ اتنے احکام وہاں بیان کیے گئے تھے۔ ابھی چند احکام باقی رہ گئے تھے۔ ایک تو یہ کہ ایسی عورت جس کا ابھی حیض آیا ہی نہیں ہے یا جس کا حیض بند ہو گیا ہے، اگر اس کو طلاق دی گئی تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہاں بیان فرمایا گیا ہے، واللائی یئسن من المحیض، من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشہر واللائی لم یحضن، وہ عورتیں جو سن عیاض کو پہنچ چکی ہوں، عیاض کہتے ہیں عورت سے جب خون بند ہو جاتا ہے، اور وہ عورتیں جن کو ابھی خون آیا ہی نہیں ہو، اگرچہ بالغ ہو گئی ہو مگر پھر بھی کسی مرض کی بنیاد پر کسی عذر کی وجہ سے خون نہیں آیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو اگر طلاق دی جائے تو ان کی عدت ثلاثة اشہر تین مہینہ ہوتی ہے۔ یہ تمام تفصیلات یہاں بیان کی گئی ہیں اور کچھ بیان کیا گیا ہے۔ آج ذرا فقہی گفتگو زیادہ ہے، گفتانا چاہیے گا آپ لوگ، اس لیے کہ ہمیشہ اسٹوری نہیں سننا چاہیے، کبھی کبھی کچھ ضروری جو مسائل ہوتے ہیں اس کا بھی سننا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ جب کوئی ذرا سا یعنی علمی گفتگو آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے چہرے پر تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس ہونے لگتی ہے، تو گھبرائیے گا نہیں۔ طلاق احناف کے نزدیک طلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک کو طلاق و طلاق سنی کہتے ہیں اور ایک کو طلاق بدعی کہتے ہیں۔ طلاق سنی سنت والی طلاق، طلاق سنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو طلاق کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ عورت خون سے پاک ہو جائے، طہر میں آ جائے، پاکی میں آ جائے، اور اس طہر میں شوہر اس کے ساتھ قربت نہ کرے، اور اس طہر میں ایک طلاق اس کو دے۔ یہ طلاق سنی ہے۔ اور طلاق بدعی یہ ہے کہ چاہے حیض کے وقت جس طہر میں جس پاکی میں قربت کر چکا ہے اس وقت ایک طلاق دے، یا تین طلاق ایک ساتھ دے دے، یا دس طلاق دے دے، یہ طلاق بدعی ہے۔ طلاق بدعی حرام ہے اور طلاق بدعی دینے والا گنہگار ہوتا ہے۔ پھر طلاق سنی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، احسن اور حسن. طلاق احسن یہ ہے کہ طہر پاکی، لفظ طہر مولانا کیا ہوتا ہے؟ پاکی، عورت جب خون سے پاک ہوتی ہے، طہر میں جب عورت طہر سے پاک، اس کے حیض سے پاک ہو، طہر اس کو ہو اور اس میں وہ اس سے قربت نہ کرے، اس وقت ایک طلاق دے تو یہ طلاق احسن ہے، صرف ایک طلاق بس. اور طلاق حسن یہ ہوتی ہے کہ عورت طہر سے حیض سے پاک ہوئی اور اس کے بعد اس نے تین طلاق ایک ساتھ دے دی، یا قربت کی اس کے ساتھ سب طلاق دی، یا ایک ہی حیض میں طلاق دی، حیض والی بھی دیں گے، قربت سے پہلے طلاق دے دی اور تین طلاق ایک ساتھ دے دی، تو یہ سب ساری صورتیں جو ہوتی ہیں، تین طہروں میں تین طلاقیں دی، یہ سب طلاق حسن ہے. ہمارے ہاں دستور یہ پایا گیا ہے کہ وہ جب تک ایک ساتھ دس طلاق نہیں دیتے ہیں تو تسلی ہی نہیں ہوتی، اور سمجھتے ہیں کہ ابھی طلاق ہوئی ہی نہیں. خود میرے ساتھ ایک صاحب آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، میں نے ان کو طلاق کا تمام طریقہ سمجھایا، مگر وہ اس پر مصر رہے کہ میں تین ایک ساتھ دینا چاہتا ہوں. یہ مصر رہے کہ میں تینوں ایک ساتھ دینا چاہتا ہوں. میں نے ان کو سمجھایا، اللہ کے بندے تو ایک طلاق رجعی دو اور عدت کے اندر اس سے رجوع نہ کرو تو وہ تو آٹومیٹک نکل گئی ہے. مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق رجعی دے اور جو اس کی عدت بیان کروائی گئی ہے تین حیض کے اندر اپنی بیوی سے نہ قولی رجوع کرے نہ فعلی رجوع کرے، نہ کہہ کر کے اس سے رجوع کرے نہ اس کو فزیکلی رجوع کرے، تو وہ طلاق رجعی طلاق بائن بن جاتی ہے. اور اس کے بعد اب عدت گزرنے کے بعد نہ وہ اس کی بیوی نہ اس کا شوہر. اور اگر آپ دونوں پھر رہنا چاہتے ہیں، آتے ہیں نا جب آئیں گے مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو اس میں 25 جھوٹ بولیں گے اور 30 سچ بولیں گے، اور اس کے بعد کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسا گھما پھرا کر کے بات کرو کہ تاکہ مولانا صاحب فتویٰ ہمارے حق میں دے دیں. اور ایک اور بدعت یہاں پہ ہے کہ ان سے اگر کہو کہ لکھ کر کے لاؤ، ریٹرن میں لاؤ، ریٹرن میں لے جاؤ، تو کہتے ہیں کہ اس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. ہم نے کہا آپ کو ضرورت نہیں، ہم کو ضرورت ہے. اب ہم نے نکال لیا کہ آپ کو نہیں مگر ہم کو ضرورت تھی اس کی، کہ ہم لکھ کر کے دیں آپ کو. یہ سب یعنی علم نہ ہونے کی بنیاد پر یہ سب خرافات ہوتی ہیں. تو اگر کسی شخص نے ایک طلاق رجعی دی یا دو طلاق رجعی دی اور عدت کے اندر اس نے اپنی بیوی سے نہ قولی رجوع کیا ہے نہ فعلی رجوع کیا ہے، بیوی ہاتھ سے نکل گئی ہے. اب اگر دونوں پھر کول ڈاؤن ہوئے، ٹمپریچر ایک بیک بلو زیرو چلا جاتا ہے، اب آئے بھاگے ہوئے، اچھا طریقہ ہے بھائی چلو دو گواہ لاؤ، نکاح پڑھا لو، ختم ہو گئی بات. یا یہ کہ تم ایک طلاق باندھ دو یا دو طلاق باندھ دو، ایک طلاق باندھ دو گے دو طلاق باندھ دو گے، وہ بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل کے رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. لیکن فائدہ اب بھی ہے، وہ کیا ہے کہ چاہو تو عدت کے اندر، چاہے عدت گزرنے کے بعد، چاہو تو پھر اس سے نکاح پڑھا لو. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ طلاق رجعی ایک ہوتی ہے اور دونوں ہوتی ہے، طلاق بائن بھی ایک ہوتی ہے اور دو ہوتی ہے. کوئی شخص بیوی کو طلاق بائن دے، میں نے تم کو ایک طلاق بائن دیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طلاق بائن کے اندر وہ بیوی ہاتھ سے نکل چکی ہے، نہ اس کو نہ اس کا شوہر نہ اس کی بیوی. لیکن فائدہ یہ ہے کہ اگر دونوں پھر اس کے بعد رہا تھا ساتھ میں، تو پھر نکاح پڑھانا خالی پڑے گا، بس وہ کچھ نہیں، حلال ضرور نہیں ہوگی. ہاں وہ جو تین طلاقیں دی جاتی ہیں وہ ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ وہ بیوی اب اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ دوسرے سے وہ نکاح کرے، وہ میاں اور بیوی کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ قائم کریں، اور اس کے بعد اپنی مرضی سے وہ طلاق دینا چاہے تو دے، کوئی فورس اس کو پر نہیں کیا جا سکتا ہے. پھر وہ عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد اب پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. یہ طلاق مقدمہ ہے. نہیں طلاق رجعی نہیں ہو سکتی جب قولی یا فعلی طور پر فزیکلی بول کر کے व्रत। फिजिकली अगर वो रुजू कर ले रहा है तो फिर उसमें तो उसको निकाह पढ़ाने की जरूरत नहीं। मसला समझ लीजिए, मसलन एग्जाम्पल, किसी शख्स ने अपनी बीवी को तीन एक तलाक रजाई दी और इद्दत के अंदर उसने रुजू कर लिया। रुजू करने के बाद मियां और बीवी दोनों मियां बीवी हैं, कुछ नहीं बिगड़ा है, दोनों एक साथ रहे, लेकिन नुकसान यह हुआ है कि उसके पास तीन तलाक थी, एक लॉक कर चुका है वो। अब अगर उसके पास सिर्फ दो बाकी बची हुई है, अगर उसने कभी वो दो तलाकें बाइन की नियत से दी तो ऑटोमेटिक मुखल्लजा हो जाएगी। इसलिए एक तो लॉक कर चुका है उसके पास दो ही है और दो तलाकें बाइन उसने दी है नियत के एतबार से, लेकिन चूंकि एक पहले लॉक कर चुका है इस बुनियाद पर तीन तलाक होगी, उसकी तीनों मुखल्लजा बन जाएगी, वो दोनों मुखल्लजा बन जाएगी। सवाल और जवाब का सेशन हम बाद में रखेंगे आज, लिहाजा जो सवाल हो उसको आप दिमाग में रखिएगा, इसलिए कि डिस्कस वो हाँ मजा नहीं आता फिर वो जो है। फिर इनकी इद्दतें तलाक रजाई का हुक्म ये है कि मियां और बीवी दोनों इद्दत गुजारेंगे एक ही घर में, तो इद्दत गुजारी जाती है एक ही घर में रहेंगे, उनके दरमियान किसी पर्दे की जरूरत नहीं है। बल्कि फुकहा ने तो यहां तक लिखा है कि अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को तलाक रजाई दी है तो बीवी इतना बन संवर के रहे घर में कि ताकि शौहर को लालच लग जाए और उनके साथ कुर्बत कर ही ले और रुजू हो जाए उससे। यहां तक ध्यान फरमाया गया, हाँ तलाक बाइन का हुक्म ये बयान फरमाया गया है कि क्योंकि इद्दत घर में गुजार रही है लिहाजा अब उनके दरमियान पर्दा कर दिया जाएगा, वो उसकी बीवी नहीं है, वो उसका शौहर नहीं है। और अगर शौहर फासिक है, बदनीयत है, तो उसके साथ किसी ऐसी परहेजगार मोहतबर औरत को रखा जाए कि ताकि उसकी बदनीयती उसके ऊपर जाहिर ना हो सके। और तलाक मुगल्लजा का हुक्म यह है कि घर में रहेगी लेकिन सख्त पहरे में रहेगी, वो उसके साथ कोई रब्त नहीं हो सकता है। तलाक के ताल्लुक से कुछ हदीसें सुन लीजिए ताकि कुछ ईमान ताजा हो जाए। इसमें कोई शुबा नहीं कि तलाक उमूर मुस्तहिबा में से है लेकिन अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंद चीज है। हदीस है, इन्ना मिन अबगदिल हलाल इल्लाह ताला तलाक, के हलाल चीजों में अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंद तलाक है। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तजव्वुजु तजव्वुजु वला तुतल्लिकु फइन्नत तलाक यहतज्जु मिनहु अल-अर्श। अल्लाहु अकबर। हुज़ूर ने फरमाया निकाह करो, शादियां करो, तलाक न दिया करो, इसलिए कि तलाक से अर्श हिल जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि لا تطلقوا النساء الا من ريبه فان الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات، کہ اپنی بیویوں کو جب کسی شرعی قباحت میں پاؤ تبھی جا کر کے تم طلاق دو، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالی مزہ چکھنے والے اور مزہ چکھنے والی کو پسند نہیں کرتا ہے، ذواقین اور ذواقات۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما حلف بالطلاق ولا استحلف به الا منافق، طلاق کے ساتھ جو قسم کھائے وہ منافق جسے کہتے نہیں تھی، قسم ہے کہ جس کو طلاق کہتے ہیں یہ عمل منافق کا ہے، یہ مومن کا عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا حضرت معاذ بن جبل کی روایت، قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الارض احب اليه من العتاق ولا خلق الله شيئا على وجه الارض ابغض من الطلاق۔ حضور حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، یہ معاذ اللہ جل شانہ نے روی زمین پر غلام آزاد کرنے سے بہتر کسی اور چیز کو نہیں پیدا فرمایا ہے، پسندیدہ اور زمین کے اوپر طلاق سے زیادہ ناپسند امر کسی کو نہیں پیدا فرمایا ہے۔ یہ صورتحال ہے، لوگ بالکل اندھے ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہوتا ہے, اور سب سے پہلی بات طلاق ہی زبان پر آتی ہے. حالانکہ میں اس سلسلے میں یہ کہتا ہوں کہ احمقوں مار دو اس کو, لیکن طلاق مت دیا کرو, اس لیے کہ پورا گھر تباہ ہو جائے گا. اللہ جل شانہ دلوں کے جوڑنے کو بہت پسند فرماتا ہے, اسی لیے نکاح کا شرعی حکم نازل فرمایا, اور دلوں کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کو بہت ہی زیادہ ناپسند جانتا ہے. حدیث سنائی ہے میں نے آپ لوگوں کو نا, کہ رب کریم کی لعنت ہے اس کے منہ پر کہ جو کسی غلام کو اپنے آقا سے بھڑکائے اور کسی بیوی کو اس کے شوہر سے بھڑکائے, لعنت ہے اس کے منہ پر. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, شادی ہوتی اسی لیے قرآن نے کتنے انوکھے اسلوب میں بیان فرمایا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, میاں بیوی کا لباس ہے اور بیوی میاں کا لباس ہے. اتنی قربت کے بعد اتنا فاصلہ, یہ تو بہت ہی زیادہ یعنی تکلیف دہ بات ہے. اور پھر وہ لوگ جو طلاق دینے کے بعد ایک ساتھ میں تین طلاق دینے کے بعد آتے ہیں اور مسئلہ پوچھتے ہیں, اس وقت کہتے ہیں کہ یہ تینوں طلاق ختم ہو جائے اور پھر میاں بیوی کے ساتھ رہنے لگے, حرام 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 اشد حرام. مشکات المصابی کا حدیث پاک ہے, ایک شخص نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دی, 100 طلاق. اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی پڑا, حضور کا چہرہ مبارک غصے سے انار کی طرح سرخ ہو گیا اور فرمایا, تیری بیوی 3 طلاق سے تجھ پر حرام ہو گئی, بقیہ 97 سے تو نے اللہ سے مذاق کیا ہے, ٹھٹھا کیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں طلاق, چھوٹی چھوٹی باتوں میں طلاق, گھر تباہ کر ڈالا. گھر بنانا ایک عمر کھا جاتا ہے, اب گھر بگاڑنا آنکھ کی پلک جھپکتے گھر بگڑ جاتا ہے. اب سوچو ایک گھر کو بنانے میں آدمی اپنی پوری عمر گزار دیتا ہے, تب جا کر کے گھر گھر بنتا ہے, اور بگاڑنا کتنا آسان ہے, زبان ہلا کے ختم کر. لہذا پہلی بات یہ کہ طلاق بہت ہی جب ناگزیر امر کوئی ہو جائے تب طلاق دینی چاہیے, کہ اب واقعی نباہ کی کوئی صورت رہی نہیں گئی ہے, اور وہ بھی طلاق دینے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ طلاق رجعی دی جائے, بس اسی کو ٹھنڈا کر کے اپنے آپ کو, اس لیے کہ وہ اندر کا شیطان اتنا جو ہے وہ خوفناک ہو جاتا ہے طلاق کے وقت کہ وہ ایک پر صبر کرتا ہی نہیں, کہ ایک کے اوپر اس کو صبر ہو جائے. لہذا ایک طلاق دو بس, اس لیے کہ یہ نفسیات کا مسئلہ ہے کہ غصہ جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو آدمی پشیمان اور شرمندہ ہوتا ہے, اپنے کیے پر پچھتاتا ہے, اس کے بعد پھر جب پچھتائے گا تو پھر نگاہوں کے سامنے تباہ شدہ مکان آ جائے گا, پھر بچے کہیں ہوں گے, بیوی کہیں ہوگی, اپنے کہیں ہوگا. ارے اب تمخلو یہ نہیں سوچتے ہو کہ وہ بیوی جو تمہارا فرش بنی ہوئی تھی, تمہارے ساتھ زندگی گزاری ہے, تمہارے ساتھ سو کر کے اس نے اپنے وجود کو تمہارے ہدا کر دیا ہے, تو اس کا پالن اس کی زندگی کا کھیون ہار بن چکا تھا, آج اس کو دوسرے کے بستر پر سوتا دیکھ رہا ہے تو تیری غیرت مر گئی ہے. قسم خدا کی اس مسئلے کو اگر سنجیدگی سوچا جائے گا تو آدمی کی زبان پر طلاق کا لفظ نہیں آئے گا, اتنا نازک مرحلہ ہے. سورہ طلاق کے فوائد بیان فرماتے ہوئے مفسر صاحب کشاف نے بیان فرمایا, من قرأ سورۃ الطلاق ما قرأ سنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص سورہ طلاق پڑھا کرتا ہے تو رسول کریم کی سنت پر انشاءاللہ اس کی موت ہوگی. یہ بحث تھی طلاق کے حوالے سے. اب آئیے آگے چلے, اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو اور اپنے رب اللہ سے ڈرو, عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ آپ نکلیں مگر یہ کہ کوئی صریح بے حیائی کی بات لائیں, اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا, تمہیں نہیں معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا حکم بھیجے. خطاب حضور کو ہے اور حکم مومنین کے لیے ہے. سمجھیے گا, خطاب حضور کے لیے ہے اور جو قانون بیان کیا گیا ہے یہ قانون مومنین کے لیے ہے. یا ایھا النبی, یہ خطاب حضور کو ہو گیا. اب اس کے بعد یا ایھا النبی خطاب حضور کو ہو گیا. اب اس کے بعد اذا طلقتم النساء, اس لیے طلقتم جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ میرے محبوب کے امتیوں, جب تم عورتوں کو طلاق دو تو پھر ان کی عدتیں شمار کرتے رہو, گنتے رہو. مردوں کی عورت, مرد بھی شمار کرے عورت بھی شمار کرے, گنتے رہو کتنے ہیں گزر چکے, عدت پوری ہوئی کہ نہیں پوری ہوئی. اور وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ, اس پوری صورت میں وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ کا استعمال ایسا بربحل ہوا ہے کہ روح تڑپ اٹھتی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ, اللہ سے ڈرتے رہنا, یعنی مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. عورتیں جو عدت شمار کر رہی ہیں نیچ اونچ نہ کریں, دو دن ادھر چار دن ادھر کر دیں, بالکل اگزیکٹلی اس کو شمار کرتے رہو. مردوں کے لیے احکام یہ ہے کہ عدتوں کے شمار میں بدعملی نہ برتن برتو تم, اس لیے کہ عدت اگر طلاق بائن کی ہے تو اس طلاق میں, اس عدت میں کوئی بھی شخص اس عورت کو, یا طلاق مغلظہ کی ہے اس عدت میں کوئی شخص اس عورت کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا ہے, حرام ہے. عدت کے دوران کسی بھی عورت کے لیے نکاح کا پیغام دینا اور اس عورت کو نکاح کا پیغام وصول کرنا دونوں حرام ہے. عدت گزرنے کے بعد ہی نکاح کا پیغام وصول کر سکتی ہے یا اس کو کوئی نکاح کا پیغام دے سکتا ہے. لہذا عدت کو قاعدے کے ساتھ شمار کرو اور لا تخرجوهن من بيوتهن, اور عدت کے دوران اپنی بیویوں کو, اپنی عورتوں کو گھروں سے نکالو نہیں اور نہ وہ خود نکلیں. عدت عورت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی, ہاں, الا ان یاتی بفاحشۃ مبینہ, کوئی صریح بے حیائی کا کام کر جائے وہ تب نکل سکتی ہے. وہ چوری کرے, کوئی اور غلط کام کر لے, اس کے لیے نکلے وہ. علماء نے فرمایا ایک اور کام کہ اگر حاکم وقت کے یہاں, قاضی وقت کے یہاں کسی مسئلہ شرعیہ میں گواہی دینے کے لیے اس کو طلب کیا جائے تب نکل سکتی ہے, بس, ورنہ نہیں. اپنے شوہر کے گھر بھی گزارے وہ. اور وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, اللہ نے حدوں کو بنایا ہے اور اللہ کی حدوں کو جو پھلانگتا ہے تو اتنا جان لو پھر اس نے اپنی جان پر خود ہی ظلم کیا ہے. اب ایک منطقیانہ فائدہ اس کا بیان کیا, لا تدری لا اللہ یوب سبات ازاری کا ہمارا طلاق رجعی کیا کا, بیوی شوہر کے گھر میں عدت گزارے, عدت کے ایام کو شمار کرتی رہے, گھر سے باہر نہ نکلے, نہ شوہر گھر سے باہر نکالے, یہ ظلم ہوگا. گھر میں عدت گزار رہی ہے وہ, طلاق رجعی کی عدت گزار رہی ہے, طلاق بائن کی عدت گزار رہی ہے, ہو سکتا ہے ان کے دلوں کے اندر اللہ پھر محبت پیدا کر فرما دے. اسی لیے فرمایا لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا, کہ اللہ اس کے بعد کوئی نیا امر پیدا فرما دے. کیا وہ غصہ جس کی بنیاد پر جو اختلاف تھا, جو غصہ تھا, جو جہالت تھی جس کی بنیاد پر یہ فاصلے پیدا ہوئے, طلاق کی نوبت آئی تھی, اب وہ کول ڈاؤن ہونے کے بعد ریلائز کر رہا ہوں کہ میں نے واقعی غلط کیا ہے. اور ایسا ہوتا ہے 80% یہی بات ہوتی ہے کہ طلاق دینے کے بعد آتے ہیں, اس کے بعد چاہتے ہیں کہ پھر موقع بنتا کیا ہو جائے, بچے تباہ ہو جائے, کہ یہ ہو جائے گا. ارے گزے جب اس سے پہلے تمہیں طلاق دینا تھا تو تم سوچے ہوتے, اس وقت سوچتے ہوئے کہ بچے تباہ ہو جائیں گے، گھر تباہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اب جب ہو گیا تو اس کے بعد آ کر کے رو رہا ہوں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آگے ایک جگہ اولی الالباب الذین آمنوا آیا ہوا ہے. اولی الالباب کے معنی ہوتا ہے عقل والے، اور وہ عقل والے جو مومن ہیں، صرف انہیں کو خطاب کیا گیا ہے، بس دوسروں کو نہیں کیا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے تعلق سے کئی روایتیں آئی ہوئی ہیں. ایک روایت یہ آئی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلق حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم اراجعہا. حضور نے حضرت حفصہ جو سیدہ حفصہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، ام المومنین میں سے ہیں، ناراض ہو کر کے کسی مسئلے پر حضور نے ان کو طلاق رجعی دے دی تھی، تو مارا جا پھر ان کو نہیں فرمایا. تو آیت کریمہ اتری. ایک اور قول نقل کیا گیا ہے، وروا قتادہ عن اسفار طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فعتق اہلہا فانظر اللہ تعالیٰ علیہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم في السبیل فتبرکون لعدتهن وقیل له راجعا فإن قوامة صواما وهي من أزواجك في الجنة. الله أكبر. حضور نے حضرت حفصہ کو طلاق دے دی، حضرت حفصہ اپنے گھر آئیں، تو آیت کریمہ اتری. اور رب کریم نے فرمایا راجعها، میرے محبوب حفصہ سے رجوع کر لو، وهي قوامة صواما، وہ تو راتوں کو مسلسل نماز پڑھنے والی ہیں، رات کو قیام کر قیام اللیل کرنے والی ہیں، دنوں کو مسلسل روزہ رکھنے والی ہیں، صوامہ ہے وہ، بہت نماز پڑھتی ہیں، بہت روزہ رکھتی ہیں، ان سے رجوع کر لیجیے. اور میرے محبوب وہ من ازواجک فی الجنہ، اور وہ تو آپ کی جنت کی بیوی ہے، اور تم نے رجوع فرمائی. ایک قول یہ. دوسرا قول یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شریک حیات کو حیض کے وقت طلاق دے دی. حضور سے مسئلہ پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ ناراض تھی اور فرمایا راجع رہا، رجوع کر اس سے، اس سے رجوع کرو، اور جب طہر ہو اس کے بعد طہر یعنی پاکیزگی کے پھر اس کو طلاق ہو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے رجوع کیا اور اس کے بعد جب طہر آیا تب جا کر کے طلاق. یہ مطلب میں نے بھی شروع بتا دیا ہے کہ طلاق طہر میں دی جائے گی، حیض میں نہیں، لیکن اگر حیض میں طلاق دی جائے گی واقع ہو جائے گی، اتنا جان لیجیے. ایسا نہیں کہ وہ لٹکی رہے گی یا معلق رہے گی، حیض میں طلاق دی جائے یا طہر میں طلاق دی جائے، طلاق واقع ہوتی ہے، غلط کام ہے. مثلاً کوئی شخص پتھر سے اپنے سر کو ٹکرائے تو غلط تو کر رہا ہے، مگر سر پھوٹے گا کہ نہیں پھوٹے گا، کوئی مثال ہے؟ سر تو پھوٹے گا بھائی اس کا. تو رجعی طلاق میں، بائنہ طلاق میں، یا ایک ہی مغلظہ ہی ہو، بیویوں گھروں سے نہ نکالو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ شوہر اس کے تمام اخراجات کو برداشت کرے گا احناف کے نزدیک. اسے بڑا اختلاف کیا گیا ہے. تو لعل اللہ یوسف آزاری کا امر، اللہ اس کے بعد کوئی امر پیدا فرمائے گا. وہ امر کیا ہے کہ پھر تمہارے دنوں کے درمیان محبت پیدا ہوگی تو پھر تم رہ کیسے پاؤ گے، پھر رجوع کرنا چاہو گے، اور رجوع کے تم نے سارے دروازے بند کر رکھے ہوں تو رجوع کیسے کر سکتے ہو، لہذا گھروں سے نکالو نہیں. تو رجعی اور بائن کا حکم تو کلیئر ہے. رہ گئی طلاق مغلظہ. طلاق مغلظہ کا حکم بڑا ہی سخت ہے، مسلمانوں کو اس پر سوچنا چاہیے. مسئلے کی نوعیت چونکہ مسئلہ ہے، بہرحال شرعی مسئلہ، اور شرعی مسئلے کا بتانا عالم کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. طلاق مغلظہ، تین طلاق، چاہے ایک ساتھ دی جائے چاہے متفرق دی جائے، وہ تینوں طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس میں آج کل کے غیر مقلدین نے ایک شوشہ چھوڑ رکھا ہے کہ اگر ایک نششت میں تین طلاقیں دی جائیں گے تو ایک شمار ہوں گی، بالکل بے بنیاد، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. نہیں سمجھ آئے؟ ایک نششت میں، ایک بیٹھک میں اگر کسی شخص نے ایک ساتھ تین طلاق اپنی بیوی کو دے دیا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی طلاق ہوگی. یہ تو بالکل عیسائیوں کی سالس سلاسا والا قول ہے کہ جبریل عیسیٰ اللہ تین و ایک و تین و تین ہے. لگتا وہی کس کو پک اپ کیا ہے ان لوگوں نے، کسی کو تین تھپڑ مارو تین جھاپڑ مارو ایک ہی ہوگا. وہ عجیب سی بات. تو پھر طلاق کے لیے ٹرائی نہ کیجیے گا، خالی مسئلہ بتا رہا ہوں. طلاق کے لیے، طلاق واقع ہونے کے لیے یا تو جس لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ ماضی میں ہو یا حال میں ہو. اگر مستقبل کے لیے استعمال کر رہا ہے طلاق واقع نہیں ہوگی. میں نے طلاق دیا تب طلاق واقع ہوتی ہے، میں طلاق دیتا ہوں تب طلاق واقع ہوتی ہے، میں طلاق دے دوں گا طلاق واقع نہیں ہے، دے دوں گا فیوچر میں تو طلاق واقع نہیں ہے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. تو جب اپنی میعاد تک پہنچے ہو تو انہیں بھلائی کے ساتھ روکو یا بھلائی کے ساتھ جدا کر دو، اور اپنے میں دو سطح کو گواہ کر لو اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو. اس سے نصیحت فرمائی جاتی ہے اسے جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہو. یہ ایک استحبابی حکم ہے کہ جب تم طلاق دو تو دو گواہوں کو گواہ بنا دو تاکہ اختلاف بڑھنے نہ پائے، اور اگر دونوں پھر رجوع کر کے رہنا چاہیں تو معاشرتی طور پر کوئی انگلی نہ اٹھانے پائے. دو گواہ ہوں گے، وہ گواہی دے دیں گے کہ ہمارے سامنے اس نے رجوع کیا، ہمارے سامنے اس نے طلاق دی ہے، جو کچھ بھی مسئلہ ہے. لیکن یہ استحباب ہے، مستحب ہے. اگر کوئی شخص اپنا کمرہ بند کر کے، کوئی نہیں ہے، ایک نوجوان میرے پاس آیا، ایک مسئلہ اس کا ایسی تھا، بولے وہاں کوئی تھا نہیں. میں نے کہا سبحان اللہ، کوئی نہ رہے تو طلاق ہی نہیں ہوتی ہے. طلاق کمرہ بند کر کے کوئی نہیں ہے، اور اضافت و نسبت اپنی بیوی کی طرف کہہ کے وہ کہے کہ میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں یا میں نے تجھ کو طلاق دیا، طلاق واقع ہو جاتی ہے فوراً اسی وقت. پھر یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص طلاق لکھ کر کے بائی میل بھیجے تو اس کو طلاق کب پڑے گی؟ جب وہ خط ریسیو کرے گی تب پڑے گی کہ ابھی پڑ جائے گی؟ ابھی پڑ گئی، جس وقت لکھا اسی وقت طلاق ہو جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مذاق میں کہا تھا، طلاق اور مذاق ایک ہی بات ہے، دو مختلف چیزیں. میں نے یہ زہر جو ہے مذاق میں پیا تھا، میں نے یہ چھری جو اپنی انگلی پر چلائی تھی مذاق میں چلائی تھی، یہ بات ہے. طلاق کے ساتھ مذاق، آپ کو یاد ہوگا آج کی کوئی 18-19 سال پہلے کی بات ہے یا 20 سال پہلے کی بات ہے، پاکستان میں ڈراما ریلیز ہوا تھا، اس میں ہیرو اور ہیروئن دونوں میاں بیوی تھے. اس میں ایک سین آئی تھی، اس سین یہ تھی کہ شوہر نے اپنی بیوی کو اس سین میں طلاق دے دی تھی. تب اس کے بعد مسئلہ اٹھا کہ ریئل طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، سارے علماء نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق واقع ہو گئی، طلاق واقع ہو گئی. چاہے مذاق میں طلاق دو، چاہے خوشی میں طلاق دو، چاہے غصے میں طلاق دو، طلاق واقع ہو جاتا ہے. اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اتنا حساس مسئلہ طلاق کا ہے، جتنا سینسٹیو مسئلہ ہے اتنا ہی لوگوں نے اس کو مذاق بنا رکھا ہے. اس قدر طلاق کی شرح ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر فرمایا کہ ان کو یا تو تم چاہو تو بھلائی کے ساتھ روک لو کہ آپ اس کے ساتھ وہ وحشیانہ سلوک نہ کرنا جس کے پہلے کر چکے ہو، یا چاہو تو احسان کے ساتھ چھوڑ دو، بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، جو اس کے حقوق ہیں اس کو ادا کر دو. حقوق کیا ہے؟ کہ عدت میں وہ اپنا پورا خرچہ پائے گی اور اس کے ساتھ اس میں سلوک کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ اس کا خرچہ کم کیا، اس کا خرچہ کم دیا جائے، اور جو جس حیثیت کی وہ مالک ہے اس حیثیت سے گرا کر اس کا خرچہ دیا جائے، یہ طریقہ غلط ہے. اگر عورت صاحب حسب و نسب ہے تو اس کا خرچہ، اس کی رہائش اس کے اعتبار سے ہونی چاہیے. ایک حدیث نگاہوں سے گزر رہی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک غریب قسم کا آدمی آیا. حضرت سیدہ نے اس کو کھانا کھلایا اور جو چیز تھی دی چلا گیا. اس کے بعد ایک متمول امیر صاحب حسب و نسب گزرا تو اس کے لیے بہت ہی اچھا انتظام کیا اور انتہائی زیادہ اہتمام کے ساتھ اس کو کھانا کھلانے کے بعد سب واپس کیا. کسی نے پوچھا یہ ام المومنین، کام دونوں کے ساتھ آپ نے اچھا ہی کیا لیکن اس کے ساتھ وہ انداز نہیں اختیار کیا جو آپ نے اس کے ساتھ کیا. فرمایا وہ اپنے اعتبار سے تھا، یہ اپنے اعتبار سے ہے. اس سے ایک بات ذہن کے اندر یہ آئی کہ جو لوگ جس حسب کے ہوں اسی اعتبار سے ان کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے. لہذا اگر بیوی حسب و نسب کے اعتبار سے بلند ہے، اسی لیے کفو کی شرط لگائی گئی ہے نکاح کے اندر، کفو الغراج قرار دیا گیا ہے کہ اگر کفو دونوں برابر نہیں ہوگا تو اختلاف وہیں بڑھ جائے گا، وہیں سے جھگڑے شروع ہو جائیں گے. کہتا تو ہوں کہ فقہ کی کلاس کر لو، بارے شریف تو پڑھانا شروع کیا تھا، میں تھا اور میرے دو بیٹے تھے، تیسرے کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملتا تھا. اب ظاہر سی بات ہے ان کے پاس دوا کے لیے آپ جاؤ، ان کے پاس جا کر کے آپ کہو کہ میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، آپ جس کا نقشہ بنا کر کے دیجیے، کریں گے یہ کفو؟ حسب اور نسب کے لحاظ سے برابری ہونی ضروری ہے. حسب و نسب لیاقت کے اعتبار سے دونوں میں میاں بیوی میں برابری ہونی ضروری ہے. اگر وہ قریشی ہے تو بیوی قریشی، اگر وہ سید ہے تو یہ سید. ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں کفو کا مسئلہ بالکل ختم کر دیا گیا ہے، اب باقی نہیں رہ گیا ہے. اب تو جس کے ساتھ، یہاں تو خیر یہ لفظ ہی لوگ نہیں جانتے کہ کفو کیا چیز ہوتی ہے. یہاں آ کر کے جس کے ساتھ اس کا دل لگ جائے اسی کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں. یہ اسلامی فکر کے خلاف بات ہے. نکاح بھرا ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن کفو کے اعتبار سے اسی لیے احکام آپ دیکھیں فقہی طور پر کہ ایک عورت بہت ہی پڑھی لکھی، صاحب حیثیت، صاحب جاہ اور نسبی اعتبار سے بلند ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، مطلبی ہے، ساری کیفیت اس کے ساتھ پائی جاتی ہے. اب اس کے ساتھ اگر کسی ایسے شخص کا نکاح کر دیا جائے کہ جو اس کے معیار کو نہیں ہے، تو بتاؤ دونوں کے درمیان کبھی مزاج مل سکے گا؟ آج میں نے سنا ہے کہ سعودیہ میں بہت ہی زیادہ انارکی اس معاملے میں پھیلی ہوئی ہے کہ وہاں کی عورتیں اپنے اسٹیٹس کا، اپنے کفو کا شوہر نہیں پاتی ہیں، زندگی ایسی گزر جاتی ہے ان کی. اس کی وجہ یہی ہے. تو جب کفو صحیح ہوگا تو اس کو طلاق دینے کی صورت میں اسی کے مطابق اس کا مہر باندھا جائے گا، اسی کے مطابق اس کا خرچہ دیا جائے گا. اگر وہ عورت حسب و نسب کے اعتبار سے بلند ہے، ماہانہ اس کا $2,000 خرچہ ہے، تو شوہر کو $2,000 خرچہ دینا پڑے گا، یا پھر اس سے شادی نہ کرے. اگر شادی کر رہا ہے اس کے ساتھ تو اس کا اسٹیٹس کا بلند ہونا چاہیے. اتنا اب پتا چلا صاحب یہ بھی مانگتا ہے اور اس سے شادی کر دی گئی، پھر دوسرے دن گھر جو تباہ ہونا شروع ہو گیا. یہ ہے کفو، حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، لیاقت کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، قبائل کے اعتبار سے، ایک دوسرے کے ساتھ ایکویلٹی ہونا چاہیے، اسی کو کفو بولتے ہیں. ہمارے اس کو ختم کر دیا گیا. اب تو ہندوستان پاکستان میں سیدوں کی شادی کسی اور کے ساتھ ہو رہی، کسی اور کی شادی شہیدوں کے ساتھ ہو رہی، سب ختم کر دیا گیا ہے، کچھ نہیں رہ گیا ہے. بڑا اہم مسئلہ ہے کہ صحیح طور پر کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں اس سے. آپ دیکھیں تو وہ آج چھ دوں دوائی آج میں اور اس کے بعد ان میں سے دو گواہوں کو رکھ لو اور باقی شہادت اللہ اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو. کہ اس میں گواہوں کے اندر بھی کوئی تکدر نہیں ہونا چاہیے کہ الٹی سیدھی کچھ بات کریں، خدا کے لیے وہ گواہی دے اور خدا کے لیے گواہ ان کو بناؤ. اور ذالکم یوعظ بہ، اس سے نصیحت فرمائی جاتی ہے اسے جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا. کیا مطلب؟ اگر کوئی شخص اللہ جل شانہ کا خوف سینے کے اندر رکھتا ہے تو پہلی بات دے کہ اس منزل کو آنے نہیں دے گا کہ اپنے گھر کو تباہ کرے، اور اگر میاں بیوی کے درمیان تعلقات نہیں بن پا رہے ہیں تو اوپر جو بیان فرمایا گیا کہ فاسقون بمعروف او فارقون بمعروف